تمام مرحومین کے ارواح کے لیے، بالخص وہ مومنین کرام، مومنین و مومنات جو پچھلے سال عزائے سید و شہدا کے موقع پر تشریف فرما تھے اور اب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان تمام کے لیے آپ کے ہمارے تمام مرحومین، اور اس سے بھی زیادہ خاصیت کے ساتھ وہ لوگ کے جو سید و شہدا کی عزداری کے دوران دنیا سے شہید ہو کر رخصت ہوئے ہیں، علماء، عرفا، فقہا، عزداران اہل بیت اطہار، سب کے ارواح کی سارے ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرما دیں۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین۔ بسم الله الرحمن الرحیم قل الله احد الله الصمد لم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔
بالکل فلیٹ ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا امپروو کریں۔ اس کو
بارش جگہ سرواز اور محمد و آل
محمد آل محمد۔ مومنین کرام، شب اول محرم ہے، خدا نے متعال کی انتہائی نعمت سعادت پروردگار عالم کی طرف سے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو فرش عذاب پہ قرار دیا ہے، اور ہمیشہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ کا کتنا احسان ہے، اس نے ہمیں ان خاندانوں میں پیدا کیا ہے جہاں پر پہلے دن سے ہم نے امام حسین کا نام سنا ہے۔ آپ ان لوگوں کو سوچیں کہ جو اپنی زندگیاں 30-30, 40-40 سال گزارنے کے بعد امام حسین کو پہچان پاتے ہیں اور اس کے بعد افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنا زندگی کا وقت گزر گیا اور اس کے بعد امام حسین کو پہچان پائے۔ الحمدللہ رب العالمین، کتنا احسان ہے پروردگار کا کہ ہم ان ماؤں کی گودوں میں پلے ہیں جنہوں نے امام حسین کا نام لیا ہے، ان کے ماتم کو ہم نے اپنے بچپن سے سنا ہے، اور مطمئن رہیے کہ یہ جو امام حسین کی ندا، یا حسین یا حسین کی ندا میرے اور آپ کے کانوں میں اس بچپن سے پڑی ہے، یقیناً اس نے ہماری خمیر کے اوپر، ہماری ذات کے اوپر، ہماری فطرت پہ اپنا اثر چھوڑا ہو۔ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہمیں اس زندگی اور اس دنیا میں سید الشہدا کی ہمراہی نصیب فرمائے اور قیامت تک ہماری تمام نسلوں کے اندر ذکر سید الشہدا کو جاری و ساری فرمائے انشاءاللہ۔ پرچم عزا کو، پرچم اہل بیت اطہار علیہم السلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اور صاحب عزا کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے ساتھ درود بھیجیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا اصول ہے کہ اس نے دنیا میں جس کسی کو نعمت دی ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حساب رکھا ہے. دنیا کی مادی نعمتیں جن کی در حقیقت اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے. دنیا کے لیے آپ جانتے ہیں دعائے ندبہ میں مختلف روایات کے اندر دنیا کے ساتھ جو لفظ صفت کے طور پہ استعمال ہوا ہے وہ دنیا دنیا ہے, پست دنیا ہے. اور اگر ہم اس پست ہونے کی تفصیل کو دیکھیں تو عزان محترم ہم بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ مخلوقات خلق کی ہیں جو مختلف جہانوں میں خلق ہوئی ہیں اس سے زیادہ پست دنیا کوئی اور جگہ نہیں ہے. پھر جو کچھ اس سے پہلے ہے وہ اس سے کہیں بلند ہے, جو کچھ اس کے بعد ہے وہ اس سے کہیں بلند ہے. ہم لوگ دنیا کی تمام کائنات کی تمام عوالم میں زمانوں میں جو کچھ خدا نے خلق کیا اس میں پست ترین جگہ پر ہیں, لیکن خدا نے اس پست ترین جگہ کو بھی ایسا قرار دیا ہے کہ اگر کوئی فائدہ اٹھائے تو وہ کچھ کر سکتا ہے جو اگلی دنیاؤں کے اندر لاکھوں سال میں ہوگا وہ یہاں اب 60 سال میں کر لیں گے, کم مدت میں کر کے چلے گا. اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں عرائض پیش کروں چند نکات میں نے اپنے اوپر واجب قرار دیے ہوئے ہیں تقریباً کہ جہاں کہیں پہلی دفعہ پہنچوں ان کو آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کروں. لہٰذا اس سے پہلے کہ مزید عرائض میں آگے بڑھیں پہلے وہ نکات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تیزی کے ساتھ. آج اس کو جلدی ختم بھی کریں گے انشاءاللہ تاکہ جن لوگوں کو واپس جانے میں کچھ کنوینس کا پرابلم ہو سکتا ہے اس پرابلم سے وہ بچ جائیں انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد والے محمد پر. بچپن سے ہم مجالس میں شرکت کرتے کرتے چند باتوں کو نوٹ کر پائے اور ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ معمولاً ہماری مجالس میں جو ہمارے ماحول کے اندر انجام پا رہی ہیں برِ صغیر کے اندر سب سے زیادہ اصرار جس بات کے اوپر ہے وہ نہیں ہے جس کو خدا نے مانگا ہے, وہ ہے جو ہم نے خود ڈالا ہے. سب سے زیادہ اصرار ہمارے برِ صغیر کی مجالس میں خطابت کے اوپر ہے اور اللہ نے ہم سے دین میں خطابت طلب نہیں کی تھی. اللہ نے کبھی کوئی شخصیت کا معیار خطابت رکھا تھا کیا؟ مثلاً آپ نے کبھی کوئی فقہی حکم ایسا پڑھا ہو جس میں لکھا ہو امام جماعت کے لیے ضروری ہے کہ وہ خطابت جانتا ہو؟ نہیں پڑھا. آیا قاضی کے لیے شرط ہے کہ خطابت جانتا ہو؟ نہیں. فقہی اعتبار سے شرعی اعتبار سے خطابت کسی چیز میں شرط نہیں ہے, لیکن بدقسمتی سے ہماری دینی محافل کی سب سے اہم شرط یہ ہے کہ سامنے والا خطابت جانتا ہو. یہ ہماری مشکل ہے. اس مشکل کی وجہ سے جو ایک طرح کا کمپرومائز ہوا ہے, یعنی دین کے احکام کو جو ہے اہمیت ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی اور جو ہم نے اپنے ذہن سے سوچا تھا اس کو ہم نے اہمیت دے دی. تو جیسے ہی ہم نے کام یہ کیا اس کے نتیجے میں ہمیں کچھ نقصان اٹھانے پڑے اور وہ نقصانات جو ہیں وہ اب میرا اپنا خیال ہے کہ 30-35 سال کے بعد ہم اور آپ کی آنکھوں کے بالکل سامنے آ گئے کہ ہم لگتا ہے کہ ایک نسل ڈیفیسٹ احساس کر رہے ہیں کہ تقریباً ایک نسل ایسی گزری ہے جس کے بارے میں ہمارا اندیشہ یہ ہے کہ شاید ہم اہل بیت کی فکر میں سے زیادہ چیزیں حاصل نہیں کر پائے. اور اب الحمدللہ کافی لوگ اس بات کو سمجھ پا رہے ہیں کہ ہمیں خطابت سے بڑھ کر بہت کچھ چاہیے تھا جو ہمیں پہلے دیکھ لینا چاہیے تھا. وہ ہمیں کیا چاہیے تھا اس کو میں کبھی آپ کی خدمت میں انہیں 10 دنوں میں عرض کروں گا اور میں ابھی ٹاپک بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. لہٰذا اس حقیقت کے پیش نظر کہ ہم نے خطابت کی وجہ سے بہت کچھ کمپرومائز کیا, ہم نے جب مجالس پڑھنا شروع کی تو ہم نے پہلے دن سے طے کیا کہ ہم کبھی خطابت انجام نہیں دیں گے, خطابت کو اپنا ہدف کبھی نہیں بنائیں گے. جو کو ہم کریں گے وہ یہ کریں گے کہ اہل بیت کی تعلیمات میں سے چند نکات کا انتخاب کریں گے, سادہ سلیس زبان میں لوگوں کے سامنے بیان کر دیں گے. اور اللہ کے سامنے دعا ہماری یہی رہتی ہے کہ خدا اس کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو اہل بیت سے چند قدم نزدیک ہونے کی سعادت نصیب کرے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. لہٰذا ہمارا پورا ہدف یہی ہوگا کہ ان اگلے چند دنوں میں جو آپ کے سامنے ہوں گے ہم خطابت کی طرف توجہ نہیں دیں گے. جو کچھ توجہ دیں گے وہ یہ کہ اہل بیت کی تعلیمات میں سے کچھ نکات ایسے ہوں جو دوست احباب تک اہل بیت کے چاہنے والوں تک پہنچ جائیں, اور اس دوران میں خطابت پر توجہ نہ دینے کی نتیجے میں جو دوست احباب یہ سوچ کر آئے ہوتے ہیں کہ وہ خطابت سنیں گے, ان سے ہم شروع سے ہی معذرت کر لیتے ہیں, یہ کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ ہم نے سیکھا نہیں ہے, سیکھنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے, اور جب سیکھا ہی نہیں ہے تو کریں گے کہاں سے, لہٰذا آپ کا یہ انتظار یا توقع ہم پوری نہیں کر پائیں گے. جو دوست احباب خطابت کے انتظار میں تشریف لائیں ہم ان سے معذرت کریں گے, لیکن ان سے کہیں گے کہ آپ اگر دین کے اور باقی احکامات کو لینا چاہتے ہیں وہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو اپنی سمجھ میں بہترین آ سکتا ہے وہ مومنین کرام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ جو ہمیں تیزی سے ہمیں بیان کرنا ہے وہ یہ سمجھ میں آیا کہ بہت کچھ ہو جانے کے باوجود بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیریفری اور حاشیہ میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ جو کور ایشو ہوتا ہے وہ ایڈریس نہیں ہوتا. ایسا بہت ہوا ہے, اور پاکستان میں جہاں سے دائرے میں آیا ہوں وہاں تو یہ بہت ہوتا ہے. یعنی ہمارے پاس اندازاً ایسا ہے کہ شاید مجھے فگر تو یاد نہیں بہت اچھی آتی, لیکن یہ کہ تقریباً 2500 گھوسٹ اسکولز صرف پنجاب پروونس میں پکڑے گئے تھے. گھوسٹ اسکول کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیپرز پہ اسکول تھے اور ریالٹی میں وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. اچھا, پیپرز پہ اسکول ہونے کے نتیجے میں پرنسپل اپنی سیلری لے رہے تھے, بلڈنگ کی مینٹیننس کے پیسے جا رہے تھے, چپڑاسی سے لے کر اسٹاف تک سب کی سیلری تھی, اور بچوں کو دوپہر میں دودھ پلانے کے لیے بھی دودھ بھی جا رہا تھا, لیکن یہ سب کا سب خیالات میں ہو رہا تھا اور صرف پیسہ تھا جو آگے پیچھے جا رہا تھا اور کچھ نہیں تھا. اور اس میں بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں, اور اس میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ادارے چل رہے ہوتے ہیں, سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. آپ ایک اسکول کو سوچ لیجیے, اسکول لگ رہا ہے, بچے آ رہے ہیں, گھوسٹ اسکول کی تو داستان ہی کچھ اور ہو گئی, ہم پریکٹیکل اسکولس کی بات کر رہے ہیں. بچے آتے ہیں, ان کے پاس بیگز ہوتے ہیں, ان کے پاس کتابیں ہوتی ہیں, کلاسز بھی چل رہی ہوتی ہیں, بیلز بج رہی ہوتی ہیں, سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں, صرف ایک کام نہیں ہوتا, بچے کچھ سیکھ نہیں پاتے. یہ بہت ہوتا ہے. اچھا, یہ خطرہ دین میں سب سے زیادہ ہے. دین میں اس کا خطرہ بے تحاشا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس میں ایک ظاہر ہو اور پیچھے باطن ہو اس میں یہ خطرہ بہت ہوتا ہے, اور دین کا باطن سب سے عمیق باطن ہے. اس خاطر دین کے اندر اس کا خطرہ بے تحاشا ہوتا ہے, اور وہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ دین کے نام پہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے بس دین نہیں ہوتا, سب کچھ ہوتا ہے. تو مسجدیں بن رہی ہوتی ہیں, قرآن کریم چھپ رہے ہوتے ہیں, لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, اونچی اونچی آوازوں میں لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے ہوتے ہیں, بہترین قسم کی پرنٹس بن رہے ہوتے ہیں, بہترین کنسٹرکشنز ہو رہی ہوتی ہیں, دنیا کے زبردست آرکیٹیکٹس اس کے اندر ملوث ہو رہے ہوتے ہیں, صرف ایک وجہ وہ یہ کہ خدا نہیں ہوتا, سب کچھ ہوتا ہے. اچھا, یہ جو خطرہ ہے اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے کہ بھائی یہ نہ ہو ہمارے ساتھ, کہ ہم سب کچھ کر لیں اور آخر میں ہمیں پتہ چلے جو سید الشہداء نے چاہا تھا وہ نہیں ہوا, تو ہم رو بھی لیں اور رلا بھی لیں, بول بھی لیں, لوگ سن بھی لیں, لیکن پھر بھی وہ نہ ہو سکے جو سید الشہداء نے چاہا تھا. اور اصل ندا حل من ناصر اسی پر تھی, اصل ندا اسی پر تھی. ہمیں بہت اچھی طرح سوچنا پڑے گا سید الشہداء اصل میں کیا چاہتے ہیں, چونکہ میں نے بتایا اس میں حاشیے بہت ہیں. ایک عظیم الشان واقعہ ہے کربلا, بہت وسیع واقعہ ہے. اگر میں آپ کی خدمت میں بہت کو اور بھی بہت کھینچتا تب بھی کم تھا, یہ بہت وسیع ہے. یعنی اتنا ہے کہ 1400 سال سے بولنے والے, سننے والے, لکھنے والے, تحقیق, تالیف, تصنیف سب کر رہے ہیں اور کربلا ختم نہیں ہوتی, اور واقعہ کچھ گھنٹوں کا ہے اصلی واقعہ. یہ کربلا کی داستان ہے, کربلا بہت وسیع ہے. تو ہمیں ہمیشہ سوچنا پڑے گا وہ جو اصلی ترین چیز ہے وہ کیا ہے, اس تک آپ کا میرا پہنچنا بہت ضروری ہے. تو اس دوسرے پہلو کو کور کرنے کے لیے ہمیں مسلسل یہ سوچنا ہوگا آپ نے اور ہم نے اپنے اندر تبدیلی کیا احساس کی. یہ خطرناک مشکل ہے دینداروں کے ساتھ. بعض اوقات دیندار اچھی صورتحال میں ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کر 20 سال گزار دیتے ہیں. یہ اچھی صورتحال بتا رہا ہوں, بدتر یہ ہے کہ وہ جہاں پہلے تھا اس سے بھی پیچھے جا چکا ہے, اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت کچھ کر رہا ہوں, یہ دین میں خطرہ بے تحاشا ہے, تو ہمیں بہت اچھی طرح سوچنا پڑے گا کہ ہم اس خطرے کو ایڈریس کیسے کریں. اچھا, ایک اور ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ دنیا کی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں کوانٹیٹیٹیو میجرز ہوتے ہیں, کوانٹیٹیٹیو پیرامیٹرز ہوتے ہیں, لیکن دین ایک ایسی مشکل ہے جس کا کوئی کوانٹیٹیٹیو پیرامیٹر نہیں ہے. آپ تقویٰ کو کس کوانٹیٹی میں لائیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. خوف خدا کو کس پیرامیٹر میں لائیں گے؟ یعنی کون سے کوانٹیٹی ہے جو اس کو شو کر سکے گی؟ نہ نمبرز میں, نہ اسکیل میں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہمارے پاس. یہ وہ ایک اور خطرہ ہے ہمارے سامنے. بس دین میں مشکل یہ ہے کہ اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے, اور بعض اوقات سب ظواہر موجود ہوتے ہیں اور باطن میں سے کچھ نہیں ہوتا. اور دوسرا خطرہ یہ اس کے ساتھ ہے کہ جو لوگ دین کا کام کو انجام دے رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات وہ 20-20 سال تک اپنی جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہے. اب ان دونوں کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سادہ سی ایک بات سمجھ میں آتی ہے, اور میں اس کو عرض کرنے سے پہلے ایک اور دین کی حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد. جو احساس ہوتا ہے کہ بعض اوقات مشکل ایسی ہوتی ہے جس کو سالو کرنا آسان ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس مشکل کے جو اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا, اس مشکل نے جو اپنے آپ کو سامنے پیش کیا ہے وہ یہ ہے. ڈاکٹرز اس کام کو بہت اچھی طرح کرتے ہیں, تو وہ کسی مریض کو دیکھتے ہی اس کے اندر گن لیتے ہیں کہ یہ سمپٹمز جو ہیں وہ اس کے اندر وہ کلو ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں کہاں پہنچنا ہے, اور وہ پکڑ لیتے ہیں کہ اس کے پیچھے یہ ہوا ہوگا, پاسبلٹیز ٹرائل اینڈر پہ یا ٹیسٹ کے اوپر وہ کہیں نہ کہیں پکڑ لیں گے اسے. ہمیشہ اتنا آسان نہیں ہوتا, ہمیشہ اتنا آسان نہیں ہوتا. بعض اوقات معاملہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو ہمیں پکڑنا کہاں پر ہے. ایسے اگر کسی مشکل میں سوشل سائنٹسٹ آ جائیں تو اس موقع پر وہ ایک سولوشن دیتے ہیں. اور یہ ایک مثال سے میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں مثال بعض لوگوں کو ناراض نہ کر دے. میں اس مثال کو سادگی کے ساتھ عرض کرتا ہوں, اور اگر کسی کی ناراضگی کا سبب بنے تو میں معذرت چاہتا ہوں, کیونکہ مجھے بعض اوقات بچوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. میرا ٹیچنگ کا ایکسپیرئنس ہے, اس ٹیچنگ ایکسپیرئنس کی وجہ سے میں ایسی مثالیں بعض اوقات دے دیتا ہوں جو بچوں کے لیے مفید ہو جاتی ہیں. اس سے بعض اوقات بڑے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ مثال یہاں نہیں آنی چاہیے تھی, لیکن بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں پہلے سے, مثال عرض کروں گا آپ کی خدمت. درود بھیجے محمد والے محمد. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کھیل کے اندر نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ آپ ہار کیوں رہے ہیں. آپ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے, سینئر پلیئرز ہوتے ہیں آپ کے پاس, سب کچھ ہوتا ہے, آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ ہار کیوں رہے ہیں. تو اس موقع پر جو ٹرینرز ہوتے ہیں وہ معمولاً بیسکس کے اوپر لوگوں کو واپس لے آتے ہیں, بیسکس کے اوپر. ہم ٹیچنگ کے اندر بھی یہی کرتے ہیں. مجھے یاد ہے میں جب ایک زمانے میں او لیولز میں پڑھا رہا تھا تو ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ تھا, بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا, اخلاقی اعتبار سے بھی اچھا تھا, ڈسپلن بھی اچھا تھا اس کا, لیکن میتھمیٹکس میں بار بار فیل ہو رہا تھا. میتھمیٹکس کے ہمارے ایک اور بہت اچھے کولیگ تھے, ان کے پاس میں اس کو لے گیا. بہت اچھا لڑکا تھا, میں لے گیا اس کو. میں نے اس کہا کہ دیکھو تم اس کو دیکھ کر مجھے یہ بتا دو اس میں پرابلم کیا ہے. تو اس نے ایک سادہ سا کام کیا, اس نے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیا اور اس نے کہا کہ مولانا صاحب جو ونڈرفل بوائے, صرف ایک کام کر لیں, اس کو سیونتھ سے میتھمیٹکس دوبارہ پڑھوا دیں. تو میں نے کہا کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آیا او لیولز میں آنے کے بعد اس کو دوبارہ سیونتھ سے ہی پڑھنی چاہیے. تو اس نے کہا کہ اس کے ساتھ صرف ایک پرابلمز ہے, یہ بیسکس کو صحیح نہیں کر رہا. اس نے ٹرگنومیٹری کے فارمولاز رٹ لیے ہیں, اس کو بہت اچھے طریقے سے سب کچھ آ رہا ہے, لیکن صرف ایک پرابلم ہے, اس کی بیسکس خراب ہے, بیسکس خراب ہے. اذان محترم, اللہ کے رسول جب لوگوں سے بیعت لیتے تھے تو میں بعض اوقات حیران ہوں کہ وہ کس دین پر عمل کرواتے تھے. میں اس کی تشریح عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, اور پھر ہم واپس اپنی بات پر آئیں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. تیرہ سال جب اللہ کے رسول مکہ میں تھے تو قرآن کریم کم نازل ہوا تھا, زیادہ تر قرآن کریم ان 10-11 سالوں میں نازل ہوا ہے جب اللہ کے رسول مدینہ تشریف لے آئے تھے. اس وقت تک نماز واجب نہیں ہوئی تھی, باقی تو چیزیں واجب ہوئی نہیں تھیں. اچھا اس وقت تک شراب بھی حرام نہیں ہوئی تھی 13 سال مکہ کی زندگی کے اندر. تو آپ کو پتا ہے کچھ مسلمان شرابی تھے, وہ مشہور ہے. اب آپ تصور یہ کیجیے گا کہ اللہ کے نبی کے سامنے ایک آدمی آیا ہے, اس نے دین قبول کیا ہے, اس کو کیا کہتے تھے؟ کہ ہمارے سامنے آج اگر کوئی آدمی آئے, کوئی جوان آئے میرے سامنے اور مجھ سے کہے کہ مولانا صاحب میں دین پہ عمل کرنا چاہتا ہوں, تو میں اسے کیا کرواؤں گا؟ پہلے دن نماز پڑھواؤں گا, داڑھی نہیں ہوگی تو اس سے کہوں گا بھائی تم داڑھی رکھ لو, جو ہمارے ٹرینڈ ہے یہی ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں بھائی تم داڑھی رکھ لو, کوئی عورت پردے دار نہیں ہے تو اسے کہتے ہیں تم پردہ کرو, جو نماز نہیں پڑھتا اسے کہتے ہیں نماز پڑھ لیا کرو, جو قرآن کریم نہیں پڑھتا اسے کہتے ہیں قرآن کریم بھی ایک دو صفحے پڑھ لیا کرو, اسٹارٹنگ پوائنٹ کچھ تو لو آگے. ایسا ذرا تصور کیجیے اللہ کے نبی سکھاتے کیا تھے؟ کچھ تھا ہی, نماز بھی واجب نہیں ہوئی ہے اور باقی چیزوں کا تو سوال ہی نہیں ہے, اس کا کچھ بھی نہیں تھا. ایک کام کرتے تھے, صرف ایک کام, ایک بیعت لیتے تھے, ایک بیعت لیتے تھے. اس بیعت میں یہ کہتے تھے جو اب اگر میں آپ سے کہوں 10 دن یہ کہوں تو آپ کہیں گے ہمارا وقت ضائع ہوا, نعوذ باللہ. آپ نہیں کہیں گے, یعنی لوگ یہ کہیں گے. اللہ کے رسول بیعت لیتے تھے, کہتے تھے کچھ نہیں کر, ابھی یہ کرو, ابھی کچھ ہے نہیں اور کرنے کا, ابھی یہ کرو. اچھا اس میں کیا کرواتے تھے؟ کہتے تھے دیکھو اب تو مسلمان ہو گئے ہو نا, اب جھوٹ نہیں بولنا,
صلوات پر محمد و آل محمد,
جھوٹ مت بولنا, وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنا, امانت میں خیانت نہیں کرنا, کسی ہمسائے کو تنگ نہیں کرنا, اور جب بھی تم سے کوئی کہے تم مظلوم کا ساتھ دینا, ظالم کا مقابلہ کرنا. اپنے آپ سے پوچھے گا ہم نے سارا کچھ کر لیا دین کے نام پر, پہلی بیعت ہو گئی ہماری؟ ہماری مشکل یہاں پہ پھنسی ہوئی, یہ ہماری اصلی مشکل ہے. ہم دین کے نام پہ بہت آگے چلے گئے ہیں, بیسکس پہ کام نہیں ہوا ہے, بیسکس پہ کام نہیں ہوا. اچھا اور ایک اور حقیقت جو عجیب بات تھی, اللہ کے نبی جب بیعت لیتے تھے تو اس سے کہتے تھے تم کلمہ پڑھو, وہ کلمہ پڑھتا تھا. حقیقتاً پوچھوں گا آج تک آپ کو کسی نے کلمہ واقعی سکھایا؟ کلمہ کس نے سکھایا؟ آپ کہیں گے ہمیں یاد ہے ہمارے ایک مولانا صاحب آتے تھے انہوں نے کلمہ سکھایا تھا, انہوں نے بتایا تھا کلمہ کا مطلب کیا ہو گیا, جو یہ کلمہ پڑھے اور جو نہ پڑھے ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ نہیں, قطعاً یقین سے کہہ رہا ہوں آپ کو. اچھا یہ جو کلمہ ہے یہ عقائد کا حصہ ہے. معاشرے میں 100 میں سے پوچھ لیجیے کتنے فیصد لوگوں نے عقائد کو واقعاً پڑھا ہے, کتنے لوگوں نے عقائد سیکھے ہیں. ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں چونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں لہذا عقیدہ بھی پیدائش کے ساتھ پیدا ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ اسی عقیدے کے پیدا کرنے یا نہ کرنے پہ انبیاء شہید ہوتے تھے اور ہم سمجھ رہے ہیں پیدا ہوتے ہی پیدا ہو گیا ہے. یار ہمارے ساتھ تو بڑی عجیب عجیب چیزیں ہو جاتی ہیں بعض اوقات. ایک دفعہ ایک گروہ تھا, وہ ایک مدرسے کے اندر درس رکھوا رہا تھا, درس ہفتے وار درس. تو جو مدرسے کے پرنسپل تھے انہوں نے کہیں ہمیں بلا لیا, کہا آپ ان کو ہفتے وار درس دیں گے. پاکستان کے ایک نامور گھرانے کے وہ چند لوگ تھے, وہ جمع ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے درس رکھیں. ایک ٹاپک ہمیں پہلے سے بنا کے دے دیا, اچھا تو نہیں لگا لیکن چلو پہلا دن تھا, ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے اس دفعہ تو کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں. خیر ہم نے ٹاپک وہ کمپلیٹ کیا اور اس کے بعد جب واپس بیٹھے ہم لوگ تو اس پہ بات ہوئی کہ اگلے ہفتے میں کیا کرنا ہے. تو ہم نے کہا کہ بھائی معمولاً جو لوگ اس ٹائپ کے دروس رکھتے ہیں وہ یا عقائد پہ رکھتے ہیں یا اخلاقیات پہ رکھتے ہیں یا فقہ پہ رکھتے ہیں, آپ کون سے پہ رکھیں گے؟ انہوں نے کہا مولانا صاحب ہم مسلمان ہیں, عقائد تو ہمارے صحیح ہیں, اخلاقیات ہمارے برے نہیں ہیں, آپ ہمیں فقہ سکھائیں. ہم نے سن لیا کہ بھائی اس نے, انہوں نے تو ظاہر ہے جو اپنی دانش میں بہترین کہا وہی کہیں گے نا, وہ کوئی اپنے لیے تو برائی نہیں چاہے گا نا. ہم نے ان سے کہا کہ ہمارے خیال میں آپ کو عقائد سیکھنے چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو سمجھ رہے کہ ہم مسلمان ہیں, آج آپ نے بتایا کہ ہمیں عقائد سیکھنے چاہیے. ہمیں اس وقت اندازہ ہوا کہ لوگ اس خام خیالی میں مبتلا ہیں کہ ان کو عقائد آتے ہیں. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کے ذہن میں کہ وہ عقائد سے واقف ہیں. اگر ہم سب اتنے عقائد سے واقف ہوتے تو ہر غیر خدا کے سامنے سر کیوں جھکا رہے ہیں؟ اگر واقعاً توحید میں واضح ہوتے کیوں ہم سر جھکائے بیٹھے ہیں؟ اور ہم یعنی پورا دنیا اسلام، اس کا مطلب یہ کہ خدا کو نہیں پہچانتے عزیزان محترم. یہ ہماری مشکلات ہیں دین کے اندر. اب ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے؟ میں اپنی بات پہ واپس آؤں. ہمیں کرنا یہ ہوتا ہے، ہمیں بالکل کنکریٹ اپنے اندر پیرامیٹرز بنانے ہوتے ہیں. اس 10 دن کے بعد یہ تبدیلی آئی یا نہیں آئی؟ اور اس میں بہت سادہ کام یہ کیجئے گا، بچوں کی طرح معصوم بن جائیے گا. ہمارے پاس روایت بھی موجود ہے، حکماء کے اقوال بھی موجود ہیں کہ بچوں سے سیکھو. بچوں کی بہت ساری باتیں اچھی ہوتی ہیں. مثلا اس میں لکھا تھا کہ بچوں سے سیکھو، بچوں کی چیزوں میں سے ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ لڑتے ہیں اور دوستی کر لیتے ہیں، لڑائی کو لے کے آگے نہیں بڑھتے. اور تم بڑوں میں خرابی یہ ہوتی ہے کہ تم لوگ لڑتے ہو تو بغض لے کے دل میں بیٹھ جاتے ہو اور پھر دوستی نہیں کرتے. پھر اس میں لکھا تھا کہ بچوں سے سیکھو، یہ سمندر کے ساحل کے اوپر گھروندے بناتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں، جبکہ تم لوگ دنیا میں گھروندے بناتے ہو اور دل لگا کے بیٹھ جاتے ہو. ان سے سیکھو. ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے، ہم بچوں کی طرح نہیں ہیں، ہم لوگ بڑے ہیں. ہم اس مشکل میں مبتلا ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے. اب بعض اوقات کیا چاہیے ہوتا ہے؟ آپ بچے بن جائیں. بچے کی خاصیت کیا ہے؟ بچے کو کوئی چیز پسند نہیں آتی وہ صاف کہہ دیتا ہے یہ اچھی نہیں لگی،
منافق نہیں.
اور ہم لوگ اس کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا منافقت سیکھو، دنیا اس کے بغیر نہیں چلتی ہے. سادہ بات ہے، سادہ سی بات ہے، وہی کہ ہم اپنے اندر بچے بن جائیں. صحیح ہے دوسروں کے سامنے بڑے بنے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنے لیے کم سے کم بچے بن جائیں، اپنے اندر ایک صاف بات پوچھیں، یہ اللہ نے پسند کیے جو میرے اندر ہے.
سبحان اللہ ماشاءاللہ.
اس کو پوچھنا کون سا مشکل کام ہے؟
ماشاءاللہ.
یہ بہت ہی آسان ہے کہ بھائی سادہ سی بات ہے، میں اپنے آپ سے پوچھوں مجھے زہید صاحب آپ کے اندر یہ مشکل ہے، یہ اللہ کو پسند ہے؟ نہیں پسند، تو آپ نے کیوں رکھی ہے؟
کیا بات ہے ماشاءاللہ.
کیا یہ بچوں کی طرح کا سادہ سوال ہم نہیں کر سکتے اپنے آپ سے؟ اچھا ہم سب کو پتا ہے کہ ہم نہیں بھی کریں گے نا تو ابھی لاکھوں فرشتے کریں گے. پھر کوئی جواب ہے نہیں ہمارے پاس، سب کو پتا ہے. کیونکہ جو سوال کرنے والا ہے وہ چھوڑے گا نہیں، ہم سب کو پتا ہے اچھی طریقے سے. تو جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم کچھ سادہ سادہ سی باتیں لیں، اپنے اندر تلاش کریں کہ یہ جو خدا نے مانگا تھا وہ آ گیا، نہیں آیا ہے تو کب آئے گا. مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، میں آج کل بہت دوہرا رہا ہوں جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے. سمجھ میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف انڈرسٹینڈنگ کے حد میں، سمجھ میں آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب روح میں اتر گئی، کہ ہاں ٹھیک ہے یقین ہو گیا. مثلا ہم سب کو یقین ہے کہ پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، ہم سب کو یقین ہے. یاد ہے بغیر کسی کوشچن کے جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پیتے ہیں. ہم میں سے کوئی احمق بھی ہوگا جو پیاس لگی ہوگی پانی نہیں پیے گا مگر کہ کوئی اور حکم شرعی بیچ میں آ گیا ہو. تو ہم سب کو یقین ہے کہ ہاں پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے. اگر ہم ان یقینوں پر پہنچ جائیں، اس طرح کی یقین کے اوپر پہنچ جائیں، ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. تو ابھی ایک بات یقین کی حد میں سمجھ میں آتی ہے مجھے کہ جب تک ہم اپنے آپ کے ساتھ اس طرح معصوم بن کر، بچہ بن کر اپنا جائزہ نہیں لیں گے، دنیا کا کوئی نصیحت کرنے والا ہمیں نصیحت نہیں کر سکے گا. میرے جیسے کیا، میرے مجھ سے ہزار گنا بہتر لوگ بھی مجھ جیسے کو نصیحت کرتے رہے کہ میں بہتر ہو جاؤں، میں کبھی بہتر نہیں ہوں گا. صرف ایک راستہ ہے، میں اپنے نفس کے لیے خود ناصح بن جاؤں، اپنے آپ سے سوال کرنا شروع کر دوں، آیا یہ صحیح ہے؟ صحیح ہے تو کروں گا، نہیں صحیح تو پھر نہیں کروں گا. اور اتنا کر لیجئے کہ مثلا جیسے ابھی 10 ایام آپ کے سامنے ہیں، ماہ محرم سوچ دیجئے، پورے ایام ایسا سوچ دیجئے، 2 مہینے 8 دن. اتنا کر لیں 2 مہینے 8 دن میں کوئی ایسا کام کر لیں، یہ کہیں میں پچھلے سال کے مقابلے میں اس 2 مہینے 8 دن کے نتیجے میں امام حسین سے زیادہ نزدیک ہو گیا. کوئی ایسا کام ہو جائے، ورنہ آپ تشریف لائیں گے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ سنیں گے، تشریف لے جائیں گے باہر، اور کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی تو مجھے بہت ڈر ہے کہ اللہ ہم سب سے سوال کرے گا. آپ اور ہم فرش اعضاء پر ہیں. لیکن کل آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ بعض اوقات ہم لوگ بہت سارے کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے, خدا کروا لیتا ہے. ہم لوگ فرش اعضاء پر ہیں, اس اعضاء میں بہت خاصیتیں ہیں. سید الشہداء کی شہادت خود شہادت معجزہ ہے, ان کی اعضاء بھی معجزہ ہے, تو خود ایک معجزہ ہے. اور یہ بات مجھے سمجھ میں آتی ہے مجھے کہ بہت ساری قومیں بہت سارے تہوار مناتی ہیں. مثلا ابھی کرسمس آنے والی ہے, اس کو دنیا میں پتہ نہیں کتنے عرب لوگ کرسمس منائیں گے, لیکن وہ ساری قومیں تہوار مناتی ہیں. یہ وہ تہوار ہے جو قوم مناتی ہے. یہ عزاء سید الشہداء قوم بنا رہی ہے, یہ قوم نہیں ہے جو عزاء کر رہی ہے, عزاء ہے جو قوم بنا رہی ہے. یہ قوم بناتی ہے, یہ اپنی ثقافت زندہ کرتی ہے, اس کی کلچر علیحدہ کلچر ہے, اور یہ مختلف کلچرز میں سے اپنے ماننے والوں کا انتخاب کرتی ہے. اس عزاء میں عجیب نکات ہیں. اچھا, اس عزاء کا جو کور ایشو ہے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے بولنے والا کون سی زبان بولتا ہے. یہ عزاء خود اپنی ایک زبان رکھتی ہے, اس زبان میں بولتی ہے, اس کے سننے والے سن لیتے ہیں, سب کو سمجھ میں آتا ہے. یقین فرمائیے ایسا ہوا ہے, میں نے کبھی اردو میں پڑھی مجلس, نیچے بیٹھنے والے کو ایک اردو کا لفظ نہیں آتا, اور آخر میں آ کر اس نے مجھ سے کہا مولانا صاحب ہم نے بھی بہت گریا کیا, کسی اور زبان میں تھا. تو مجھے سمجھ میں آیا کہ عزاء کی اپنی ایک زبان ہے, اور یقین ہے اس بات کا. اب آپ, میں اور آپ محرم الحرام کے نزدیک ہیں. اب ذرا تصور کیجئے گا دنیا کی کسی بھی قوم کے سامنے آپ کہیں پیاسا انسان, شاید ان کو سمجھ بھی نہ آئے آپ کیا کہہ رہے ہیں. اور دنیا کی کسی بھی لغت میں عزادار کے سامنے کہیں پیاسا انسان, اس کو فوراً سمجھ میں آئے گا پیاسے انسان کا مطلب کیا ہے. دنیا کی مختلف لغات کے سامنے آپ کہیے کسی کا لاشا پامال ہوا, دنیا میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن آپ عزادار سید الشہداء کے سامنے کہیں پامال ہوا والا لاشا, فوراً اس کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا معاملہ ہے. یہاں کربلا نے اپنی ایک لغت بنائی ہے. مثلا دنیا کے سامنے آپ کہیں سقا, پانی پلانے والا, شاید دنیا کو سمجھ میں نہ آئے, لیکن عزادار سید الشہداء کے سامنے کسی بھی زبان کے اندر ہو اس سے کہیں سقا ہے حسین, اس کو مطلب سمجھ میں آتا ہے. اور اگر میں اس لغت کو لے کر چلتا رہوں تو اتنی لغات کربلا کے اندر ہیں, سید الشہداء کی اذانیں بنائی ہیں, دنیا کی ساری اقوام یتیم بچی سمجھتی ہیں, لیکن عزادار یتیم بچی سے کچھ اور سمجھتا ہے. اور اگر چند لغات کا اس کے اوپر اضافہ کرتے چلے جائیں, یتیم بچی جس کو تماچے لگے, یتیم بچی جس کے دامن میں آگ لگی, یتیم بچی جو راستے پر پانی مانگتی رہی, یتیم بچی جو زندہ میں شہید ہوئی, یتیم بچی جو بے گھروں کا فن دی, لغت عجیب ہے. یہ سید الشہداء کا مارکہ ہے. شب اول محرم ہے, ہم لوگ معمولاً سید الشہداء کے الوداع کے مسائل پڑھتے ہیں. سید الشہداء مدینے سے روانہ ہو رہے تھے, مدینہ میں سید الشہداء کے ہونے سے ایک عجیب رنگ تھا. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ لوگ دور دور سے مدینہ آتے تھے, سید الشہداء کو گلیوں میں چلتا دیکھتے تھے, کھڑے ہو جائے کرتے تھے. کوئی سید الشہداء کو دیکھنے آتا تھا, اور ہمارے پاس روایت موجود ہے حضرت علی اکبر کو دیکھنے کے لیے خاص کر آتے تھے, شبیہ رسول ہے. جنہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا تھا وہ حضرت علی اکبر کی زیارت کے لیے گلیوں میں آتے تھے, جہاں سے حضرت علی اکبر گزرتے تھے ان کو دیکھتے تھے. ذرا تصور کیجیے گا آج مدینہ خالی ہو جائے گا. آج سید الشہداء مدینے سے روانہ ہو رہا ہے. اس الوداع میں دو منظر مجھے بہت عجیب سمجھ میں آتے ہیں. ایک وہ منظر ہے جب سید الشہداء الوداع کہنے کے لیے اللہ کے رسول کے مقبرے کے اوپر پہنچے ہیں, اس کے بعد اپنے بھائی کے مقبرے پر گئے, اور اس کے بعد حسد روایات اپنی والدہ کے مقبرے پر تشریف لے گئے. اس طرح کی روایت بیان ہوتی ہے, اس میں کہتے ہیں کہ جب سید الشہداء اپنے نانا کے روضے پر تشریف لے گئے تو تھوڑی دیر تک قبر سے چمٹ کے روتے رہے, اس کے بعد اٹھے مضبوط قدموں سے باہر آ گئے. اس کے بعد امام مصطفیٰ کے روضے مبارک کی طرف آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے گئے, اپنے بھائی کو الوداع کیا, اور اس کے بعد اپنی والدہ کے روضے کے سامنے کھڑے ہوئے, اور لوگ بیان کرتے ہیں روایت کے مطابق کہ سید الشہداء لپک کر جیسے بی بی سیدہ کے روضے کی طرف گئے. تو پوچھنے والے پوچھتے ہیں سید الشہداء نے یہ کیوں کیا, اپنے نانا کے روضے کی طرف آہستہ آہستہ گئے, امام مصطفیٰ کے روضے کی طرف بھی آہستہ آہستہ گئے, کیوں بی بی کے روضے کی طرف تیزی سے گئے؟ تو کہا یوں لگا جیسے بچہ ماں کی گود میں جا رہا ہو. سید الشہداء نے اپنی ماں کی گود میں پناہ حاصل کی تھی. اور کیسے انسان بھلائے گی اس ماں نے الوداع نہیں کیا. سید الشہداء نے ایک اور دفعہ بھی الوداع کیا اپنی ماں کو, سید الشہداء نے دو دفعہ اپنی ماں کو الوداع کیا. ایک یہ الوداع جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, ایک وہ الوداع تھا جب سید الشہداء اپنی ماں کے جنازے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے, اپنی ماں کو الوداع کہنے آئے تو کہا پہلے میری ماں مجھے الوداع کرے پھر میں الوداع کروں گا. بی بی ام سلمہ نے فرمایا بیٹا آپ کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں, فرمایا میں حسین ہوں, میں اپنی ماں کو پہچانتا ہوں. سید الشہداء کھڑے تھے, بی بی کا ہاتھ ان کے کفن سے برآمد ہوا, بچے کو اپنی آغوش میں لے لیا, ایک ندا غیبی نے ندا دی, کہا علی بچے کو ہٹاؤ باپ کے اوپر سے ورنہ آسمان گر جائے گا, دنیا تباہ ہو جائے گی. یہ حسین اپنی ماں کے پاس ہیں, لیکن میں کہوں گا دو دفعہ الوداع کیا لیکن ماں نے الوداع نہیں کیا ہے. شب عاشور ایک موقع کے اوپر سید الشہداء ایک بیابان کی طرف روانہ ہوئے, ایک صحابی ساتھ ساتھ آئے, جب وہ صحابی نزدیک آئے تو کہا کہ اے شخص کیا تو نے کوئی آواز سنی؟ تو کہنے لگا مولا مجھے کربلا کے بیابان میں کسی عورت کی رونے کی آواز آ رہی ہے, یہ کون خاتون ہے جو یہاں رو رہی ہے؟ فرمایا تو نے میری ماں کو نہیں پہچانا ہے. سيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون. پروردگارہ تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگارہ تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. جو کوئی جہاں کہیں پہ عزاداری میں مشغول ہے تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو واسطہ محمد و آل محمد کا صاحب آزاد سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام امامت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ماتم حسین.